उसने कहा छत पे भी कभी ऊंट मिलते हैं? तो उसने कहा खुदा महलों में मिलता है, जिस तरह मेरा ऊंट का ढूंढना सही नहीं है छतों पे, ऐसे ही तेरा महलों में रह के खुदा को तलाश करना भी सही नहीं। उसकी बात दिल पर ऐसी असर कर गई कि फिर उसने वाकईतन अल्लाह की तलाश की। ये मशहूर है ना कि ढूंढने वाले को खुदा भी मिल जाता है, तो तलब सच्ची हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर मिलते हैं। और आज जो अभी इन्होंने हम पढ़ी है इसमें भी जो बात है वो यही है कि अक्ल के जरिए से खुदा को नहीं पा सकता आदमी। बड़े बड़े तो आपने देखा होगा वो कला टापते रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं, लेकिन दीन इस्लाम की तौफीक भी नहीं होती उन्हें। अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, फलासफर, तबसरा निगार, लेकिन चूंकि अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं इसलिए कुछ भी नहीं मिलता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि अगर दीन अक्ल के ताबे होता तो ये हुक्म ना होता कि मसा ऊपर करो, अक्ल ये कहती है कि मसा नीचे करो ताकि पैर साफ हो, लेकिन चूंकि दीन अक्ल के ताबे नहीं है इसलिए हमें जो हुक्म है वो ये है कि मसा ऊपर करो, पैरों के ऊपर मसा किया जाता है। वरना अक्ल तो ये कहती है कि गंदगी तो नीचे लगी होती है इसलिए नीचे मसा करना चाहिए। इससे ही पता चल गया कि दीन अल्लाह और रसूल के हुक्मों के ताबे है, जो वो कह दें वो सही, अकल चाहे वहां पर फेल हो जाए आकर। तो अकल नहीं दौड़ानी चाहिए, हर जगह अकल दौड़ाने की नहीं होती, और वैसे भी अकल तो एक महदूद चीज है, महदूद हद तक वो काम करती है, और जब उसकी हद खत्म हो जाती है उसके बाद काम करना छोड़ देती है। फिर दूसरी चीजें हैं, पहले बयान हो चुकी हैं इसलिए इस वक्त दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह हकीकत है कि बस अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो इखलास के साथ ढूंढा जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक और आपके बताए हुए तरीकों पर, तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को पाया जा सकता है। قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني میں اللہ نے اس کو بیان بھی کر دیا کہ اللہ سے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے یعنی نبی کی اتباع، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ایک ہی راستہ ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو، اتباع ہو تو اللہ تک ہمیں وہ پہنچا دیں گے۔ باقی جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں پر چل کر ہم خدا کو نہیں پا سکتے، جو طریقے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں وہی طریقے اس تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت ہم عطا فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔
یا شعر عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب دامت برکاتم کے ہیں۔
درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور خون آرزو، درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور خون آرزو، غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، غم سے دل غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو، دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو، ان کی جانب سے محبت کا میرے، ان کی جانب سے محبت کا میرے، یہاں ہے ہر شکست آرزو، امتحا ہے ہر شکست آرزو، درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور خون آرزو، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، میری دولت میری جان و آبرو، میری دولت میری جان و آبرو، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، میری دولت میری جان و آبرو، دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو، ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، آپ سے جو دور کر دے خوب رو، آپ سے جو دور کر دے خوب رو، حسرتوں کے غم مگر ہے راہ میں، حسرتوں کے غم مگر ہے راہ میں، سامنے جلوے ہیں ان کے کوبکو، سامنے جلوے ہیں ان کے کوبکو، غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو، تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر، تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر، دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو، دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو، حسرتوں کے غم اگر ہے راہ میں، سامنے جلوے ہیں ان کے کوبکو، ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، آپ سے جو دور کر دے خوب رو، دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو، شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم، شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم، دیکھ کر یا رب تیرے جام و سبو، دیکھ کر یا رب تیرے جام و سبو، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، میری دولت میری جان و آبرو، میری دولت میری جان و آبرو،
حضرت والا دام بغاتم کا مقطع ہے.
دیدہ اختر گو حسرت زدہ، دیدہ اختر گو حسرت زدہ، دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہو، دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہو، دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ، دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ، دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہو، دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہو. شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم، دیکھ کر یا رب تیرے جام و سبو، غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نظم نے آپ پر سحر طاری کر دیا، سب سو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت تن من دھن ہر طرح سے کی جاتی ہے. نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو جان سے عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں جان سے عبادت کرتے ہیں، مال خیرات کرتے ہیں زکات دیتے ہیں تو مال سے عبادت کرتے ہیں، اور کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جان سے بھی کرتے ہیں، مال سے بھی کرتے ہیں، عزت سے بھی کرتے ہیں، آبرو سے بھی کرتے ہیں، اور وہ عبادت ہے حج کی. حج عمرہ جب انسان کرتا ہے تو اپنی جان بھی لڑا رہا ہوتا ہے، مال بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے، آبرو بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی عزت کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے اس کو اتار دیتا ہے، اب اس کا بدن بھی ننگا نظر آ رہا ہے. بعض لوگ اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، وقار کے خلاف، کہ جب دوڑوں بھاگوں تو اللہ تعالیٰ وہاں دوڑوا بھی دیتے ہیں، بھاگو بھی، تو چاہے کتنا ہی بڑا وہ لین لاٹ ہو لیکن پتہ وہاں دوڑ رہا ہے، سب کے ساتھ ساتھ بھاگتا پھر رہا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی محبت عطا فرما دیں کہ ہم دیوانہ وار اللہ تعالیٰ کی محبت میں کو بکو گلی گلی کوچے کوچے پھریں، اور پتہ چلے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے سے محبت کرنے والے لوگ. تو حج عمرہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے، یعنی ہر طرح سے عبادت اس میں ہوتی ہے. جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنے لیے آبرو کی چیزیں سمجھتا ہے، سلا ہوا لباس پہنتا ہے، کہیں شوٹڈ بوٹڈ ہو کر رہنا پسند کرتا ہے، لیکن جب آدمی نیت کر رہا ہوں میرے حج کی، کہتے ہیں اتار دو سب چیزیں، بس ایک جیسا لباس پہن لو، کفنی پہن لو، دو ایک اوپر چادر پہن لو، ایک نیچے چادر پہن لو. اب وہ کبھی کھل بھی جا رہی ہے، کبھی اوپر کا بدن ننگا ہو رہا ہے، تو بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہے ٹوپی اتار دو، ورنہ امامہ اور پگڑی باندھے ہوئے ہیں، لیکن نہیں وہاں وہ بھی اتروا دی، تو سر پہ کپڑا بھی نہیں رکھنا. تو یہ آبرو عزت سب سے عبادت ہے نا. پھر کوئی شیخ الحدیث ہیں، جج جو بھی ہے، لیکن صحیح کے لیے دوڑ رہے ہیں. رب اغفر وارحم انت العز الاکرم، دعا پڑھتے ہوئے کہ یا اللہ مغفرت فرما دے، رحم فرما دے، عزت عافی کے لیے. تو سب چیزیں اللہ رب العزت کے لیے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر، اس لیے یہ ساری چیزیں معمولی سی ہیں. ہمارا آبرو سے عبادت کرنا، مال اللہ کے لیے قربان کر دینا، بلکہ جان بھی قربان کر دینا، کچھ ہے ہی نہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ہماری جان کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں، کہ بھئی تم جان ہمیں دے دو، جنت ہم تمہیں دیں گے. اشترى من المؤمنین، اللہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، جان کا بھی سودا کر لیا، مال کا بھی سودا کر لیا، کہ مال بھی اللہ کا جان بھی اللہ کی. حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر غور کرے تو مال جب پیدا ہوا تھا تو مال لے کے تو نہیں آیا کہیں سے، نہ کپڑے پہنا ہوا ہوتا انسان، نہ اس کے ہاتھ میں پائی پیسہ ہوتا، کچھ بھی نہیں. اور جب جاتا تب بھی جاتا بھی ایسے ہی، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں ہوتی، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہوتا ہے. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں پھر انسان کو چاہیے کہ اس پر شکر گزاری کرے کہ میرے پاس تھا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہی کی عطا ہے. تو جو اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرما رہے ہیں ان کا ہمیں کیسا شکر ادا کرنا چاہیے، کس درجے کی عبادت کرنی چاہیے. آج ہمیں کوئی اگر 1,00,000 روپے دے دے تو ہم بڑے مشکور ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں کہ صاحب بڑے بڑی میری اس نے مدد کی ہے، مصیبت میں میرے کام آیا ہے. لیکن جو رب دلوا رہا ہے، دل میں ڈال رہا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ پیسے کوئی دے سکتا ہے کسی کو؟ 10 روپے آج کوئی کسی کو نہیں دیتا. جیب سے پیسے نکلوانے آسان نہیں ہے. جب تک اللہ رب العزت اس کے دل میں یہ بات نہ ڈال دے کہ بھائی اس کو دے دو، تبھی وہ دیتا. اس کے دل کے اندر کا دعایا ہوتا ہے جس سے مجبور ہو کے انسان دیتا ہے. تو وہ دلوانے والے بھی اللہ رب العزت ہی ہیں، تو شکر بھی اللہ ہی کا ادا کرنا چاہیے. بہرحال جان، مال، عزت، آبرو، ہر ایک سے عبادت آدمی کرے اللہ کی، اور اس پھر بھی شکر ادا کرتا رہے کہ یا اللہ جو کچھ کیا کم کیا، یعنی اس سے بھی زیادہ کا معاملہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس تھوڑے کو بھی عمل کو قبول فرما لیں تو یہ ان کی مہربانی. یہ مجلس میرے خیال رمضان المبارک میں تو ہوگی نہیں، تو اگست میں رمضان المبارک شروع ہو جائیں گے، تو یہاں کی مجلس ہی آخری ہے رمضان میں، کہ رمضان کے بعد ہی ہوگی انشاءاللہ، بلکہ عید کے بعد بھی چونکہ بالکل قریب کی پہلی تاریخ ہی ہوں گی، تو شاید شوال میں بھی نہ ہو، انشاءاللہ ذیقعد میں اللہ نے چاہا تو پھر ہوگی. اس لیے تھوڑی سی باتیں رمضان سے متعلق بیان کر دوں کہ جو خواتین یہاں آئی ہوئی ہیں ان کو اس سے فائدہ پہنچے کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمانے والے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس وقت تک موجود ہوں اور رمضان المبارک کو ہم پا لیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں دعا میں یہ بات کہی بھی تھی، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اللہ سے دعا اور درخواست کی تھی کہ یا اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. تو بلا شبہ وہ نیکیوں کا زمانہ اور نیکیوں کا سیزن آنے والا ہے، تو استقبال رمضان یہی ہے کہ ہم پہلے سے مستعد ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ سوچتے سوچتے دن گزر جائیں اور رمضان آ کے بھی چلے جائیں اور ابھی ہم استقبال کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، پتہ چلا آ کے بھی چلا گیا. تو اس لیے رمضان المبارک کی اصل جو تیاری ہے اور اصل استقبال اس کا یہ ہے کہ ہم پہلے سے اس کے بارے میں مستعد ہوں اور سوچیں کہ رمضان المبارک میں ہم کیا کیا کام چھوڑ سکتے ہیں، ابھی سے اس کو سوچ لیں. ہمارے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو رمضان میں کوئی کام ہی مت کرو. یعنی ہر آدمی کی معاملات الگ الگ ہیں، یہ تو نہیں کہتا کہ نوکری والا ملازمت چھوڑ دے اور دکاندار چھوڑ گھر پہ بیٹھ جائے، لیکن یہ کہ جس کو اللہ نے جو سہولت عطا فرمائی ہوئی ہے. تو رمضان کا مہینہ ایسا ہے، یہ ایک مہینہ، 11 مہینے ہم کماتے ہیں کھاتے ہیں سبھی کچھ ہے، لیکن ایک مہینہ ایسا ہو کہ خالص طرح اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بس عبادت ہی عبادت میں لگائے. یعنی بعض بزرگوں کو تو یہ معاملہ رہا کہ قرآن مجید پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی تو سو گئے، پھر اٹھے تو پھر پڑھنا شروع کر دیا، رات دن یہی عمل. امام شافعی رحمت اللہ علیہ 61 قرآن رمضان المبارک میں ختم فرماتے تو کیسے مکمل ہوتے تھے بتائیے، رات دن کا مشغلہ یہی تھا. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کا معاملہ بھی، اور بھی بزرگان دین کے معمولات میں یہ کہ رات دن میں جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ، یعنی عبادت کی، وہ کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین کے یہ معمولات تھے کہ یعنی رمضان المبارک میں غیروں سے تعلق بھی بس ختم. بعض بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ بس افطار کے وقت جو لوگ جمع ہو جاتے تھے اور نماز مغرب کے بعد اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ جتنی دیر میں 1-2 پیالی قہوہ چائے پی لیں، اس کے بعد بس پہ ختم. پھر جو ہے وہ حافظ ہوتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے، وہ سنتے تھے. رات دن مطلب مشغلہ یہی تھا، قرآن مجید پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، اس کے سوا کوئی کام نہیں. نیند آ گئی سو گئے، نیند سے اٹھے وضو کیا پھر پڑھنا شروع کر دیا قرآن مجید. تو یہ عمل ہمارے بزرگوں کا رہا ہے. تو ابھی بھی یہی بات ہے کہ یہ مہینہ اس قابل ہے کہ ہم جس حد تک ہو سکے جو جن لوگوں کو اللہ نے وہ ساتھ دی ہے تو وہ کم از کم اس ماہ مبارک میں ضرور کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں ہم جو ہے وہ ہم ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تن سے، من سے، دھن سے، جس طرح سے بھی ہو سکے. اور اگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ نہیں سکتے تو جو جو چیزیں ترک کر سکتے ہیں اس کی ایک فہرست بنا لیں کہ ہم یہ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، تو جو وقت بچے اس وقت کو اللہ کے عبادت میں لگائیں زیادہ سے زیادہ. اسی طرح خواتین کا معاملہ ہے، خواتین کا معاملہ یہ کہ وہ گھر میں بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں اور سحری و افطار کا انتظام بھی کرتی ہیں، تو یقیناً ان کا یہ عمل ہے تو بہت بڑا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ وہ صبح و شام بیچاری اسی کام میں ایسی پھنسی رہتی ہیں کہ پوری شہری کا وقت جو ہے نا وہ کھانا پکانے کھلانے میں سارا گزر جاتا ہے اور دو رکعت نماز پڑھنے کی بھی فرصت بمشکل ملتی ہے، اور افطار کے وقت بھی وہ بیچاری اثر سے جو لگتی ہیں تو پورا مغرب کا وقت بھی اسی میں گزر جاتا ہے کہ جو ہے گھر والوں کے لیے یہ تیاری ہو رہی ہے، وہ تیاری ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی اتنا وقت بھی نہیں ہم نکال پاتے کہ دو بیٹھ کر دو اللہ رب العزت سے آگے دعائی کر لیں. اس لیے اس کا ہمیں کچھ کرنا چاہیے کہ اپنی خواتین کے لیے بھی ہم کریں کہ ان کو کچھ سہولت پہنچائیں اور اتنا وقت کم از کم وہ بھی نکالیں کہ سحری کھانے کے بعد بھی کچھ وقت ایسا ہو کہ دو چار رکعت پڑھ لیں، یا پھر سحری میں جب اٹھتے ہیں تو اسی وقت سب سے پہلے یہ کام کر لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو جائے، دو چار رکعت پڑھ بھی لیں، اللہ سے لو بھی لگا لیں اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو جائے. اور یہ کام خواتین کے لیے تو آسان ہے کہ سحری کا انتظام کرتے کرتے ذکر و فکر کرتی رہے. اور اسی طریقے سے افطار کے وقت کا معاملہ ہے، کم از کم افطار سے 10-15 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں اور دسترخوان پر بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، بس جو وقت بھی ملے وہ دعا میں صرف کریں. مطلب یہ گھر کے اندر تو اہتمام ہونا چاہیے اس کا، اس لیے کہ اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. اور جو لوگ ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ چلا سحر و افطار میں ٹی وی کھول کے بیٹھے ہیں، سارا اپنا وہ وقت ضائع کرتے ہیں، یعنی انتہائی قیمتی وقت جو اللہ رب العزت کے متوجہ ہونے کا وقت ہے، لیکن ہم ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جس میں ایڈورٹائز آ رہے ہیں، جس میں عورتوں کی تصویریں آ رہی ہیں، اور جناب شیطان سکھاتا یہ کہ جی وہ اس لیے ذرا وقت اس سے پتہ چل جاتا ہے اذان کا اور سحری کا وقت اور افطار کا وقت، ابھی چونکہ اذان بھی ہوگی ٹی وی پہ تو اس کے بغیر ہمارا روزہ نہیں کھلتا. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ٹی وی کو تو بند ہی کر دیں، کچھ تالا لگا دیں اور ہو سکے تو اٹھا کے باہر ہی پھینک دیں. سب سے اچھی بات تو یہی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، وہ ہوگا تو بجائے گا نا، جب بانسی نہیں تو بانسری کیا بجائے گا، تو ٹی وی نہ ہوگا نہ دیکھے گا. سچی بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت ٹی وی سے نہیں ملتی. بہت سے لوگ مسائل لے لے کے آتے ہیں کہ ٹی وی پہ ہم نے یہ سنا، ہم نے یہ سنا، ہم نے یہ سنا. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب ٹی وی کے محتاج ہو گئے تو پھر یہی گمراہیوں کی چیزیں سنتے رہو گے، اور عام طور پر کوئی لوگ اس سے مثبت انداز میں فائدہ تو اٹھاتے ہی نہیں. انٹرنیٹ ہے تو اس کا استعمال بھی غلط، ٹی وی ہے تو اس کا استعمال بھی غلط. 99% کچھ لوگ ہوں گے، شاید 1% ایسے لوگ ہوں جو اس کا استعمال صحیح کرتے ہوں، لیکن عام طور پر اس کا استعمال صحیح نہیں ہے، غلط ہے. منفی کاموں میں استعمال ہوتا ہے، مثبت کاموں میں اس کا استعمال نہیں ہوتا. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اذانوں کی آوازیں، الحمدللہ ہمارے یہاں اتنے قریب مسجدیں ہیں کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں اذان کی آواز نہ آتی ہو، اپنی گھڑیوں کو درست رکھنے کا اہتمام کریں تاکہ اپنی اگر اذان کی آواز نہ بھی آئے تو گھڑی دیکھ کر ایک آدھ منٹ اوپر ہو جائے تو روزہ کھول لیں. اور ایک بات یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ سحری کے وقت جو افطار اور سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، درج ہوتے ہیں، عام طور پر نقشے ہمارے یہاں تقسیم ہوتے ہیں، تو اس سے 5-10 منٹ پہلے سحری کھانا بند کر دینا چاہیے. یعنی احتیاط اسی میں 10-5 منٹ پہلے بند کر دیں. لیکن ہوتا یہ ہمارے یہاں کہ ہم کھاتے رہتے ہیں آخر وقت تک، حتیٰ کہ اذانیں شروع ہو جائیں تو کہتے ہیں ابھی تو شروع ہوئی ہے نا، ہوتی رہیں گے آدھے گھنٹے تک تو ابھی اذانیں، کیونکہ کہیں بالکل وقت سے 2 منٹ پہلے ہو گئی، کہیں 2 منٹ بعد ہوئی، کہیں جو ہے وہ پتہ چلا کہ 15 منٹ بعد اذان ہو رہی ہے، ابھی تو ہو ہی رہی ہیں. پھر بعض خواتین تو کہتی ہیں ابھی تو شروع ہی ہوئی ہے نا، ختم تو نہیں ہوئی، ختم ہونے سے پہلے پہلے. حالانکہ اذان جو ہے پوری کی پوری وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے. اگر وہ اذان وقت صبح صادق ہونے سے پہلے ہو گئی تو اذان ہی نہیں، مسئلہ یہ کہ دوبارہ اذان دی جائے، اس لیے کہ اذان ہوئی نہیں. وہ اذان ہوتی ہی وقت ختم ہونے کے بعد ہے، اس لیے کم از کم 5-10 منٹ پہلے اس عمل کو کرنا چاہیے. ہمارے ہاں اس کا اہتمام الحمدللہ مسجد میں بار بار کہا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود جب اعتکاف کا زمانہ آتا ہے تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ ادھر اذان ہو رہی ہے ادھر پانی پی رہے ہیں, حالانکہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. اور ہمارے ہاں تو اذان ویسے ہی 3-4-5 منٹ بعد دی جاتی ہے, کیونکہ احتیاط اس میں ہے کہ 10 منٹ بعد ہو, جو وقت سحر ہے اس سے 10 منٹ بعد ہو. حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق کم از کم 10 منٹ بعد اذان ہونی چاہیے. تو احتیاط اسی میں ہی ہے کہ سحری کھانا تو 10-15 منٹ پہلے بند کر دے اور اذان 10-15 منٹ بعد دے, تو دونوں میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. یعنی جو لوگ 10 منٹ پہلے کا وقت بتاتے ہیں کہ ختم ہو گیا تو وہ اپنا کھانا اس سے پہلے بند کر دیں, اس میں احتیاط ہے. اور جو کہتے ہیں وقت 10 منٹ بعد شروع ہوتا ہے تو اس میں احتیاط ہے کہ 10 منٹ کے بعد اذان ہو جائے. بہرحال اگر نہیں ہوتی تو کم از کم ہم جب اذان ہو تو اس وقت کھانا پینا تو بالکل نہ کریں, اس سے 5-10 منٹ پہلے ہی کلی کر کے اور جو ہے منہ صاف کر کے اپنے ہم روزے کو ختم کر دیں کہ اب ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں. تو یہ بات اس لیے میں نے عرض کی کہ اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں گھروں میں. خاص طور پر پان کھانے والے بالکل آخری وقت میں پان کھاتے ہیں, سگریٹ پینے والا کہتا ہے جلدی جلدی 2-4 شوٹے لگا لوں گی چلو, کیونکہ پھر پورا دن نہیں پینی. نسوار کھانے والا بھی شاید اس طرح کا عمل کرتا ہو. تو اس لیے یہ ساری چیزیں بھائی غفلت کی چیزیں ہیں. اس میں کم از کم جب رمضان داخل ہو جائے تو یہ سب چیزیں کوشش کریں. اللہ نے ہمیں ایسا موقع سنہری عطا فرمایا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینے والا وہ چھوڑ سکتا ہے, پان کھانے والا پان چھوڑ سکتا ہے. جب سارے دن نہیں کھاتے, 12 گھنٹے جو ہے نہیں کھاتے, 14 گھنٹے بعض اوقات نہیں کھاتے, تو باقی وقت میں اگر نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا. تو اس لیے اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنا چاہیے اور پہلے سے ایک نظام الاوقات مرتب کر لینا چاہیے کہ میں نے اس رمضان المبارک میں زندگی کس طرح گزارنی ہے. یقیناً کہنا آسان ہے کرنا مشکل, اس لیے میں آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ میرے لیے آپ دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی توفیق دے, اور آپ میرے لیے کریں کہ اللہ مجھے اس کی توفیق دے. اس لیے کہ کہنا تو آسان ہے, کرنا بہت مشکل. اللہ تعالیٰ کا بس ہمارے ساتھ تو یہ احساس اس اعتبار سے ہے کہ چونکہ سنانا ہوتا ہے رات کو, اس لیے اگر کبھی آرام بھی کرنے کو جی چاہے تو فکر جو ہے وہ آرام نہیں ہونے دیتی. فکر مندی ایسی چیز ہے کہ آدمی کو آرام نہیں ملتا کہ نہیں بھائی یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم بس اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں اس کو. تو اس لیے بہرحال اپنے اوقات کو مرتب کریں. خاص طور پر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ فرماتے ہیں کہ میں تحریش نعمت کے طور پر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے گھر کی عورتیں چلتے پھرتے روزانہ 10-15 پارے یومیہ پڑھ لیتی ہیں. یعنی جو حافظ قرآن ہیں خواتین, ان کا معاملہ تو بات یہ, اس کا مطلب ہے کہ پڑھنا مشکل نہیں ہے, صرف عزم اور ارادے کی ضرورت ہے. آدمی عزم و ارادہ کرے, کوشش کرے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرما دیتے ہیں. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مثلا کھانا پکا رہی ہیں تو ہر وقت ضروری تو نہیں کہ بات کر رہے آدمی, ذکر اذکار تسبیحات, جو حافظ نہیں ہیں وہ تسبیحات پڑھ سکتی ہیں, جو حافظ ہیں انہیں چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کریں. تو اس کے لیے وضو کو بھی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی زبانی اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس وقت وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہو تو اچھی بات ہے, لیکن اگر وضو مشکل ہو تو پھر ایسی صورت میں زبانی تلاوت جاری رکھیں. تو بہرحال یہ ماہ مبارک آنے والا ہے, اس میں ہمیں ابھی سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور رمضان شعبان الحمدللہ شروع ہو چکا ہے, تو شعبان کے بارے میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بکثرت روزے رکھا کرتے تھے, اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور نصف شعبان بھی اس مہینے میں انشاءاللہ, یعنی 15ویں شب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, تو یہ بڑی قیمتی رات ہے. اس میں رات میں جاگنا, عبادت کرنا اور ذکر و اذکار کرنا, تسبیحات کرنا, یقیناً یہ بڑے نیک کام ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے کام لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یعنی آتش بازی کرنا یا حلوہ بنانا یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے, یہ بس شیطان نے اپنا حصہ لگا رکھا ہے تاکہ لوگوں کو نیک کاموں سے روک کر برے کاموں کی طرف جو ہے وہ بڑھنے کے اسباب پیدا کر دے. تو اس لیے ان کاموں سے خود بھی روکنا چاہیے, اپنی اولاد کو اور بچوں کو بھی روکنا چاہیے. اور گھروں میں ویسے اگر کوئی میٹھا پکاتا ہے صبح و شام جب جی چاہے پکائے, لیکن خاص طور پر شب رات کا حلوہ جو مشہور ہے تو شریعت کی میں کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے, اس لیے اس کا کوئی اہتمام نہ کرے. ویسے سارے سال جب چائے پکا کے کھائے کوئی منع تو ہے نہیں, تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرے. جن چیزوں کو شریعت نے ہمارے لیے ضروری سمجھا ہے ان کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے. جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے. بلا ضرورت چراغاں کرنا اور جو ہے چراغ جلانا, موم بتیاں جلانا, یہ اصل میں دیوالی کی نقل. ہندوؤں سے یہ ساری رسومات ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہیں اور وہاں پر وہ دیوالی مناتے ہیں, ہم یہاں شب رات مناتے ہیں اس طرح سے. تو اس کی بھی شریع کوئی حیثیت نہیں ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح میں اتفاق سے آج ہی ایک مضمون پڑھ رہا تھا مولانا عاشق رائے صاحب بلند شہری رحمت اللہ علیہ کا, جو مدینہ منورہ میں ہجرت فرما گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے فرمایا کہ مساجد میں بھی اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ لوگ جماعت در جماعت یا گروہ در گروہ آ کر مسجدوں میں آ کر جمع ہوتے ہیں. ہوتا ہونا یہ چاہیے کہ اپنے گھروں میں عبادت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں آ کے کوئی عبادت نہیں کرتا تھا, اپنے گھروں میں لوگ عبادت کرتے تھے. تو اس طرح کی کوئی صورت پیدا کرنا بنانا کہ لوگ جمع ہو جائیں اور آ کر جو ہے وہ پھر باقاعدہ بعض تو نقلی عبادات میں جماعت سے نفلی نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں, تو یہ غیر شرعی چیز ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. البتہ اتنی بات ہے کہ ہمارے گھروں کے ماحول میں چونکہ اب ایسا معاملہ ہے کہ آدمی عبادت نہیں کر پاتا, تو اگر اس اعتبار سے کوئی مسجد میں آ کے عبادت کر لے تنہائی میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ چار پانچ چھ آدمی اکٹھے مل کے جا رہے ہیں تو پھر تو مستیاں کریں گے. نوجوان لڑکے جا رہے ہیں رات جاگنے کے لیے, لیکن وہاں بیٹھ کے گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے, کہیں باہر گھوم پھر کے آ گئے, موٹر سائیکلوں پہ گھومتے رہے, اس کے بعد مسجد میں آ کے کچھ دیر سستا لیے, بہت ہوا تو لیٹ گئے وہیں پر ہی. تو عبادت وغیرہ تو کچھ ہوتی نہیں, لیکن بس وہ ایک ان کے لیے یوں کہہ لیں انجوائے کرتے ہیں وہ اس رات کو جاگ کر دوست احباب کے ساتھ مل کر. تو اصل میرے عزیز ہو یہ عبادت کی راتیں ہیں, تو جو راتیں اس طرح کی ہیں ان کی قدر ہمیں پہچاننی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرف متوجہ ہوتی ہے ہم پر, اور ہم جب ایسے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت ناراض ہو کر روٹ کر چلی جاتی ہے. اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا دیر ہو گئی بس. دل میں اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالی. نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطایا ونتوب الیک. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سے جن احباب نے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ ہم سے بہتر آپ ان کی حاجتوں کو جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما, سب کی ضرورتوں کو پورا فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کے مصائب کو اور مشکلات کو حل فرما دے. الہ العالمین جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آئی ہوئی ہیں یا اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرما. یا اللہ انہیں ہر قسم کی مشکلات سے نکال دیجیے, پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, مشکلات کو حل فرما دیجیے. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.